اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سید محمد وعلا علی سید محمد بے عدد کل ذرت میت الف الف مرتیم، سورہ انعام آیت نمبر 17۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کہتا ہے اگر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہوں تو کوئی اور تو اس تکلیف تمہاری تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر کوئی نفع پہنچانا چاہوں تو کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس نفع کو روک سکے۔ اچھا، یہ اب اسے ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اکثر شکایت ہوتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے ہمارا اتنا نقصان کر دیا، اس نے ہمارا یہ کیا، لوگوں پہ ہم الزام دھرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میری طرف سے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی میری طرف سے ہے، اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بھی میری طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اس کی ایک لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا، اللہ کی طرف سے ہمیں تکلیف آ رہی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیوں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے یہ تکلیف آنے کی، یا میری غلطیاں ہیں یا میرا امتحان ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری نافرمانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف تکلیفوں میں اور ہمارے کان مروڑتا رہتا ہے اور تکلیفوں میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کریں اور اللہ کو لیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ہمیں نفع پہنچ رہا ہے تو یہ آپ لوگ نوٹ کریں کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے سوا۔ جو نقصان، جو تکلیف، جو مصیبتیں، جو بے عزتیاں، جو ضلالت ہمیں مل رہی ہے، یا تو ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور اسی طرح خیر کا بھی ہے کہ اگر مثلاً اس کو اگر سمجھے کہ شوہر ایک اچھا مل گیا، مالدار مل گیا دنیاوی لحاظ سے، اور سب نعمتیں مل گئیں، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کمال تو کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی وہ ہے۔ اصل چیز جو ہے اگر دیکھا جائے تو اصل چیز ہے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق۔ یہ دنیاوی نعمتیں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی، تو ان کے پیچھے جو تکلیفیں ہیں اس کے لیے غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور جو نعمتیں ملیں تو اس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ خوشی کا، اتنی زیادہ اس کا غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں وہ بھی امتحان ہے، اور اگر ہمیں تکلیفیں مل رہی ہیں وہ بھی امتحان ہے، دونوں امتحان، کیونکہ یہ دنیا ہے امتحان کا۔ تو ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ اس امتحان میں ہم کیسے پاس ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں میری اپنی کوتاہی ہے، اگر ہے تو اس کی اطلاع کرنی چاہیے، اگر میری اپنی کوتاہی نہیں ہے، میں صحیح اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں تو پھر بھی میرے اوپر سختیاں تکلیفیں آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ انسان غلطی کر جاتا ہے، انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ تمام بھول چوک غلطی کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تکلیفیں دیتا ہے جب ہم اس تکلیفوں کو صحیح طریقے سے لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح برداشت کر بغیر کسی گلے شکوے شکایت کے ہم یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں روحانی ترقی دیتا ہے۔ تو کوئی چیز جو بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے سب میں حکمت ہے، کوئی بری نہیں ہے، لیکن طریقہ کار ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے تکلیف آئے تو اس کو کیسے لینا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی راحت اور خوشی آئی ہے اس کو کیسے لینا ہے۔ یہ سب طریقے پھر میں آؤں گی کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے انسان سیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير،
اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔
وہو القاهر فوق عباده وہو الحکیم الخبیر، اللہ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی جو کچھ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں دوبارہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں تکلیف مل رہی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور یا راحتیں ہیں، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ غالب ہے ہر سے۔ وہ الحکیم الخبیر، اس کی ہر چیز میں حکمت ہے، خبیر وہ ہر چیز سے خبردار ہے، وہ میری تمام عمل سے، میری نیتوں سے، ہر چیز سے خبردار ہے، اس کے مطابق وہ مجھے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی چیز سے خبر نہیں ہے اس کو اور وہ مجھے امتحان میں ڈالا، نہیں، ہر چیز کی اسے خبر ہے، اب وہ میری نیت کو دیکھ کر، میرے اس عمل کو دیکھ کر مجھے اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، خوشی آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا تو ہماری یہ جو لوگوں سے شکوے شکایت اور گلے اور یہ ہوتی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس وقت جو ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اس وجہ سے، ہمیں اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے یہ جتنی بھی ہماری بیماریاں اخلاقی، روحانی اور جتنی بھی پریشانیاں، یہ سب دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب بندے میرے ہاتھ میں، میں سب بندوں پر غالب ہوں، اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، چاہے خوشی چاہے تکلیف، اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے باخبر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔
آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔
اب یہاں اصل جو بیس ہے قرآن کی اور ہمارے ایمان کی، وہ توحید ہونی چاہیے۔ توحید یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ یہاں مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے سوچنا چاہیے، اس طریقے سے قرآن کو لینا چاہیے۔ مجھے تمہیں توحید ایک، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا مرکز ہے۔ قل ایو شین اکبر و شہادت تقل اللہ، اللہ کہتا ہے کہ کوئی اور ہے گواہی دینے والا؟ کہ اب اللہ کی گواہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ قول اللہ, صرف اللہ ہی گواہی دے گا ہمارے اور تمہارے درمیان, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان. یہ ان کی رسالت کے نبوت کے اس کی ہے کہ اور پھر ہماری اپنی پیدائش یعنی ہمارے اللہ نے کیا ہے تو اس پہ گواہی ہے, ہمارے مسلمانی پہ گواہی ہے, ہر چیز پہ گواہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور گواہ نہیں ہے, صرف اللہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. شہیدم بینی بینکم, وہ گواہ ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. وہی الیہ ھذا القرآن, یہ اللہ نے ان کو وحی کی ہے قرآن کی. کیوں؟ وَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہے تمہیں ڈرانے کے لیے, اور وہ لوگ اور دوسرے لوگ سب کو ڈرانے کے, جو بھی آئیں گے لوگ جن تک اللہ کا میسج پہنچے گا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا خوف کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے, قبر کے عذاب سے ڈر, یہ سب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. تو اب ہمیں اصل جو ہے قرآن ہے, ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے, لینا ہے. قرآن ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں, دنیا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ہمارے ہر ایک کام کا بیس قرآن ہونی چاہیے. ہمیں صرف اللہ کے سوا اور کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے, کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہیے, صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. قل لا اشہد, کوئی کہہ دیجئے کہ تم کیا گواہی دو گے, اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد. اللہ کہتا ہے کہ حضور نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اننی بری ہوں مما تشرکون, تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں, میں اس سے دور ہوں. تو اب اصل چیز ہے توحید, یعنی اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگائیں گے, کسی اور سے ہم محبت چاہیں گے, کسی اور کو ہم رازق سمجھیں گے, کسی اور سے ہم عزت دینے والا سمجھیں گے, کسی اور سے ہم ذلت دینے والا سمجھیں گے, کسی اور سے ہمیں تکلیف دینے والا سمجھیں گے, تو یہ ہم شرک کر رہے ہیں. یہاں اس کا مضمون, جو کچھ ہے پہلے مضمون میں اللہ کا, جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, چاہے تکلیفیں ہیں چاہے راحتیں ہیں, اللہ کی طرف سے, اس میں بندوں کا کچھ نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ خبردار ہے کہ کس کو راحتیں دینی ہیں, کیسے دینی ہیں, کتنی دینی ہے اس کو, کس کو تکلیفیں دینی ہیں, کتنی دینی ہیں, کیسے دینی ہیں, کیسے ہٹانی ہے, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا, اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے منہ موڑ لو اور میری طرف رخ کر لو. تو اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب اللہ کو مقصد زندگی بنائیں, اپنی زندگی کو خالص اللہ ہی کی چاہت رکھیں, اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لائیں, اللہ کے حکم کے آگے نہ اپنے نفس کو لائیں, نہ اپنے اولاد کو لائیں, نہ شوہروں کو لائیں, نہ دنیا کو لائیں, صرف اللہ ہی سے توقع رکھیں, امید رکھیں اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں. اگر ہم اس کے علاوہ کریں گے کسی اور کی طرف تو ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے, اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں, اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہم سب مسلمان شرک خفی میں مبتلا ہیں, ہم بتوں کی تو شرک نہیں کر رہے لیکن ہم دنیا کی محبت میں اتنے گم ہیں کہ ہم ہر وقت شرک کرتے رہتے ہیں. اب میں نے اللہ کا حکم چھوڑ کر شوہر کا کہنا مان لیا, ماں باپ کا کہنا مان لیا, اولاد کا کہنا مان لیا, رسم و رواج کا کہنا مان لیا, دنیا والوں کا کہنا مان لیا, اپنی عزت کا خیال رکھ لیا, تو یہ شرک ہے. یہ توحید کا مطلب ہے. تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ جب تک ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے ہمیں جنت نہیں مل سکتی. کہیں نہ کہیں ہم لوگ سب شرک کے خطوے میں مبتلا ہیں, اس شرک سے ہمیں نکلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف میں ہوں تمہارا اور کوئی تمہارا نہیں ہے, صرف میں ہی تمہارا دوست بھی ہوں, میں ہی تمہارا واحد ایک اللہ ہوں, اور سب کچھ میرے ہاتھ میں, کسی بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اور سے سمجھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.